غدیر، الہی انتخاب اور حق و حقانیت کی نمایاں ترین نشانی ہے۔ یوم غدیر نبی اکرم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ امت اسلامیہ کے اٹوٹ رشتے اور ایمانی بندھن کا دن ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایمانی رشتہ جو کشتی ہدایت اور سبیل سعادت و نجات ہیں۔ غدیر ایک زندہ تہذیب ہے جو عصری تقاضوں سے ہم آہنگی کے سبب کسی فوارے کی طرح ابلتے ہوئے صاف و شفاف چشمے کی صورت ہر دور اور ہر جگہ جاری و ساری ہے۔ جس طرح سورج کے دامن سے چاند طلوع ہوتا ہے، غدیر کے دن آفتاب رسالت کے ہاتھوں پر ماہتاب امامت چمکا اور ولایت کی روشنی سے تمام مسلمانوں کے قلوب روشن و منور ہو گئے۔ ادھر رسول اسلام نے 120,000 حاجیوں کے عظیم الشان اجتماع میں تمام مسلمانوں کی جانوں پر کامل اختیار اور تمام نفوس پر اپنی اولیت کا اقرار لینے کے بعد من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا حیات آفری نغمہ زبان پر جاری کیا۔ ادھر امین وحی کفر کی مایوسی، دین کے اکمال، نعمتوں کے اتمام اور دین اسلام سے خدا کے راضی ہو جانے کا مسرت آگی پیغام لے کر آ گئے، اور غدیر کی فضائیں نعرے تکبیر اور نعرے درود بخن لکا بخن یبنا ابی طالب کی مبارکبادیوں سے گونج اٹھیں۔ سرور و شادمانی سے معمور عید غدیر کے اس مبارک و مسعود موقع پر ہم بھی تمام بادہ خاران ولایت کو تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں۔ عید غدیر آپ سب مسلمانوں کو مبارک ہو۔ نبی اکرم پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 23 سالہ رسالت کے آخری مراحل میں پہنچ چکے تھے۔ سن 10 ہجری ماہ ذی‌قعدہ کے آخری ایام تھے۔ جبریل امین کے ذریعے آپ کو حکم ہوا کہ حج کے سفر کی تیاری کیجئے۔ شہر مدینہ اور اس کے اطراف میں دور دراز شہروں اور دیہاتوں میں منادیوں کے ذریعے اعلان کر دیجئے۔ نبی اکرم کے اس آخری سفر حج میں جو لوگ بھی ہمراہی کے خواہش مند ہوں سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 120,000 مسلمانوں کا مجمع رسول اسلام کے ساتھ حجۃ الوداع میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں نے بڑے ہی ذوق و شوق اور اخلاص و معرفت کے ساتھ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تعلیمات کے مطابق اعمال حج ادا کیے۔ مکے اور میدان عرفات میں اپنے روح پرور خطبوں کے ذریعے نبی اکرم نے بڑے ہی اہم پیغامات سنائے۔ خصوصاً حدیث ثقلین کی بشارت نے کہ انی تارکم فکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی، یعنی میں تمہارے درمیان دو بھاری بھاری چیزیں اللہ کی کتاب اور اپنی عترت یعنی اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ لوگوں کو اگر ایک طرف نبی اکرم کے فراق کے تصور نے تشویش میں مبتلا کیا تو دوسری طرف یہ اطمینان بھی پیدا کر دیا کہ رسول اسلام ہم کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں۔ اور اب حاجیوں کا قافلہ مکہ معظمہ سے واپس ہو رہا تھا، کچھ ہی دور گئے تھے کہ امین وحی سورہ مائدہ کی 67 آیت لے کر نازل ہو گئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اے ہمارے رسول جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے امت تک پہنچا دیجئے، اگر ایسا نہ کیا تو سمجھیے کہ آپ نے الہی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے۔ رسول اسلام نے اپنے مؤذن جناب بلال کو حکم دیا کہ اعلان کر دو کہ جو حجاج آگے بڑھ گئے ہیں واپس آئیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں آگے بڑھائیں، مجھے تمام مسلمانوں تک اللہ کا ایک اہم پیغام پہنچانا ہے۔ اور پھر جناب بلال نے حی علی خیر العمل کی آواز بلند کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ غدیر خم کے چٹیل میدان میں حاجیوں کا قافلہ رک گیا، لوگ حیران و پریشان تھے کہ آخر وہ کون سا اہم پیغام آ گیا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کھلے میدان میں سب کو جمع کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اونٹوں کے کجاؤں کا ایک بلند و بالا ممبر بن گیا، نبی اکرم ممبر پر گئے اور علی بن ابی طالب کو بھی اپنے قریب بلایا اور اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے آواز دی، یاد رکھو میں جس جس کا مولا ہوں یہ علی بھی ان سب کے مولا ہیں، اے مسلمانوں یہ علی ہی ہیں کہ جن کو میں نے ہاتھ پر بلند کر رکھا ہے، قرآن کی تفسیر اور اس کے باطن کو بیان کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر پورا مجمع جوش و خروش سے درود و صلوات کے نعرے لگانے لگا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھی مسرت کی لکیریں بکھری ہوئی تھیں، خوشی سے جھومتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں اس خدا کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھ کو تمام عالموں پر فضیلت و برتری عطا کی ہے، آؤ مجھے تہنیت و مبارکباد دو کیونکہ خدا نے مجھ پر نبوت ختم کر دی اور میرے اہل بیت سے امامت و ولایت کو مخصوص کر دیا۔ اور پھر فرمایا، جبریل کے ذریعے خدا نے علی بن ابی طالب کو ام المومنین کا لقب عطا کیا ہے اور بڑے بڑے صحابہ کو حکم دیا کہ جائیں اور حضرت علی علیہ السلام کو یا امیر المومنین کہہ کر سلام کریں اور مبارکباد پیش کریں۔ حضرت عمر فاروق نے اس وقت سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ حق علی کو خدا و رسول کی طرف سے حاصل ہوا ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں یہ حق خدا و رسول کی طرف سے اور خدا نے ہی مجھ کو یہ حکم دیا ہے۔ حضرت عمر نے اس وقت حضرت علی سے خطاب کیا، مبارک ہو مبارک ہو، اے ابو طالب کے فرزند، آپ ہمارے اور تمام مومنین کے امیر قرار پا گئے۔ صدر اسلام کے مشہور شاعر حسان ابن ثابت انصاری نے اس تاریخی واقعے کو شعر کے قالب میں ڈھال کر دنیا ادب میں اس واقعے کو جاویدہ بنا دیا۔ عصر حاضر کے ایک بڑے محقق اور دانشور علامہ امینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الغدیر میں 110 صحابیوں اور 84 تابعین کی زبانی غدیر کی حدیث مسلمانوں کی معتبر کتابوں سے نقل کی ہے، چنانچہ یہ حدیث غدیر اہل سنت کے بزرگ پیشوا امام احمد ابن حنبل نے 40 اسناد کے ساتھ، مشہور مورخ طبری نے 70 سے زائد اسناد کے ساتھ، جزریہ مقری نے 80 اسناد کے ساتھ، ابن عقدہ نے 105 سندوں سے، ابو سعد مسعود سجستانی نے 120 اسناد کے ساتھ اور ابو بکر جعابی نے 125 سندوں کے ساتھ نقل کی ہے۔ مصر کے مشہور محقق دانشور علامہ عبد الفتاح عبد المقصود نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حدیث غدیر بلا شبہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں باطل کا گزر ممکن نہیں ہے، یہ دن کی روشنی کی مانند درخشاں اور فروزاں ہے، اور وحی کی ان حقیقتوں میں سے ہے جو سینہ پیغمبر پر اتری اور جاری ہوئی ہے کہ وہ اپنے منتخب روزگار بھائی کی عظمت و اہمیت اپنی امت کے درمیان واضح کر دیں۔ بہرحال غدیر اسلامی تاریخ کا ایک زرنی ترین باب ہے، اور اس کو اسلامی حکومت و ولایت کا سنگ میل قرار دیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ صرف امیر المومنین علیہ السلام کی امامت و ولایت کا نہیں، بلکہ اسلام و مسلمین کی رہبری و رہنمائی کے لیے ایک جامع و کامل الہی ولایت کی موجودگی اہمیت رکھتی ہے، جس کو نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ مغربی دانشوروں نے بھی محسوس کیا ہے۔ جرمنی کے ایک ماہر اسلامیات ویلفرڈ مارڈلونگ نے اپنی کتاب حضرت محمد کی جانشینی میں لکھا ہے، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت و وصیت پر عمل درآمد ہوتا اور حضرت علی کو حضرت کی جانشینی سونپ دیتے تو امویوں کی خود فراموش ناجائز حکومت کا مقدمہ فراہم نہ ہوتا، اور ملت اسلامیہ کو اس قدر جنگ و قتل عام سے گزرنا نہ پڑتا۔ البتہ حضرت علی کی جانشینی غدیر کے واقعے تک محدود نہیں ہے، اس کا اہتمام اس سے قبل بھی پیغمبر اسلام مختلف انداز سے کر چکے تھے، خصوصاً دعوت ذوالعشیرہ اور حدیث فضیلت میں اس کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ ہندوستان کے عظیم عالم اہل سنت ڈاکٹر عبد الحلیم ندوی عربی ادب کی تاریخ جلد دوم صفحہ 107 پر لکھتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جاں بازوں اور بہادروں سے مدینے کے خالی ہو جانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ہی مدینے کا نگہبان اور یہاں اپنا خلیفہ بنایا، اور وہ تاریخی جملہ کہا جس نے حضرت علی کی شخصیت کو انبیاء علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ آپ نے فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی میرے نزدیک تمہاری وہی حیثیت ہے جو ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 115 پر آپ لکھتے ہیں، حضرت علی آن حضرت کے بعد اسلامی تاریخ میں ہر اعتبار سے ممتاز اور مثالی شخصیت تھے۔ حوزہ علمی قم مقیم ہندوستان کے مشہور عالم و دانشور علامہ احتشام عباس زیدی سامعین کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے اعلان ولایت کے بعد دنیائے کفر و شرک کی مایوسی کا ذکر کرتے ہیں، اور ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی حیات آفری رہنمائی کے مطابق غدیر اور ولایت کو ملت اسلامیہ کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا محور قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا۔ سب سے پہلے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عالم اسلام کی عظیم ترین عید یعنی عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید غدیر عالم اسلام کی عظیم عید ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا ماحصل امت اسلامی کے سامنے پیش کیا اور اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ جس سے امت مسلمہ بلکہ عالم اسلام بلکہ حقیقت اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ میں اس بات کی طرف واضح انداز میں اشارہ کیا گیا ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ تھوڑی سی توجہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ خاص دن کہ جس دن کفار اور مشرکین امت مسلمہ کی طاقت اور قوت سے مایوس ہو گئے، وہ دن کون سا ہے؟ فلا تخشوہم، امت مسلمہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم آج کے دن جو اعلان کر دیا گیا ہے اس کی مناسبت سے اب خوف زدہ نہ ہو کہ کفار و مشرکین تمہارے دین میں کوئی تحریف کریں گے یا تمہاری امت کو ختم کریں گے، اس لیے کہ کفار و مشرکین اس اعلان سے مایوس ہو گئے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ شریعتوں میں جو انبیاء اور جو صاحبان شریعت آئے اور کتابیں لے کر کے آئے اور احکام لے کر کے آئے تو ان میں یہ بات نظر آتی تھی کہ کتابیں آئیں، نبی پیغام لے کر کے آیا اور شریعت لے کر کے آیا اور چھوڑ کر کے چلا گیا، اور یہ صورت چند ہی دنوں کے بعد یا مختصر سے عرصے کے بعد ایسی تبدیل ہو گئی کہ جو شریعت آئی تھی وہ تبدیل ہو گئی، اس میں تغیر پیدا ہو گیا، اس میں تحریف ہو گئی، جو احکام آئے تھے اس میں تحریف کر دی گئی اور جو دین لایا گیا تھا اس دین میں تحریف کر دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس دین کے ماننے والے بھی صحیح دین کے ماننے والے نہ رہے اور شریعت کے ماننے والے بھی صحیح شریعت کے ماننے والے نہ رہے، دین بھی تحریف شدہ ہو گیا، امت بھی تحریف شدہ ہو گئی۔ لیکن غدیر کے اعلان کے بعد اور ولایت امیر المومنین کے اعلان کے بعد اور امت کی سرپرستی اپنے بعد امیر المومنین کے حوالے کرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے طور سے مطمئن ہو گئے اور عیسیٰ کریمہ نے واضح کر دیا کہ یہ اعلان ہو گیا ہے، اب اس اعلان کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی آ سکے یا شریعت میں کوئی تبدیلی آ سکے، اس لیے کہ قرآن کا سرپرست موجود ہے، معلم موجود ہے اور شریعت محمدی کا محافظ موجود ہے۔ جس موقع کے اوپر بھی شریعت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جائے گی شریعت محمدی کا محافظ آئے گا سامنے اور اس میں تبدیلی نہ ہونے دے گا۔ اگر قرآن میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو قرآن کا معلم آگے بڑھ کر اس چیز کو تبدیل نہ ہونے دے گا اور قرآن میں کوئی تحریف نہ ہونے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ سے کہا گیا کہ اب کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مشرکین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے پس منظر میں بھی یہی بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ کفار اور مشرکین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اپنی پوری جلالت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، امت مسلمہ اپنی پوری قوت اور توانائی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر اس امت مسلمہ میں توحیدی کے حوالے سے اتحاد پیدا کر دیا جائے، اگر اس امت مسلمہ میں غدیر کے پیغام کی روشنی میں اتحاد پیدا کیا جائے، یا امت مسلمہ اپنے آپ کو قرآن کی آیات کی روشنی میں متحد کر لے، وہ امت کے جس کا خدا ایک ہے، جس کا قرآن ایک ہے، جس کا نبی ایک ہے، جس کے احکام ایک ہیں، جس کے اصول ایک ہیں، اگر وہ متحد ہو جائے نظریاتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور ولائی اعتبار سے، ولایتی اور حکومتی اعتبار سے اگر متحد ہو جائے، وہ ولایت کہ جو الہی ولایت ہے اس کے اعتبار سے متحد ہو جائے، وہ ولایت جو رسالت کے ذریعے امت تک پہنچ رہی ہے اس کے اعتبار سے متحد ہو جائے اور حاکمیت الہی کو تسلیم کرے، تو ممکن ہی نہیں کہ کفار و مشرکین آج کے زمانے میں بھی ہمارے اندر انتشار پیدا کریں۔ نہیں، یہ انتشار ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آج تک پریشان ہیں اور آج تک مصیبتوں کا شکار ہیں۔ ہم 1 ارب بلکہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان عالم اسلام میں بڑی دولت، نعمت، تیل، گیس اور بہت سے فطری اور طبیعی ذرائع اور بہت سی دولتوں کے باوجود ہم اس قدر مجبور ہیں، اس قدر بےکس ہیں، اس قدر ناتواں ہیں کہ ہمارا فلسطین ہمارا نہیں ہے اور ہماری اسلامی سرزمینیں ہماری نہیں ہیں، بلکہ اس کے اوپر دوسرے آمیرانہ حکومت کر رہے ہیں اور ہماری دولتوں کو منمانے طریقے سے لوٹ رہے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ولایت کی روشنی میں امت مسلمہ اس اتحاد کو تلاش کرنے کی کوشش کرے اور اس اتحاد کے اوپر عمل پیرا ہو کہ جس کی دعوت قرآن کریم دیتا ہے اور جس کی دعوت پیغام غدیر دیتا ہے۔ اگر ہم اس کی عملی تصویر اس زمانے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کی سرزمین کے اوپر جو حکومت شرعی حکومت اور جو اسلامی حکومت اور جو دینی حکومت قائم کی گئی ہے، اس حکومت نے اسلام کے مخالف عناصر کو اور اسلام کی مخالف طاقتوں کو کس قدر زخم پہنچایا ہے۔ آج اس کے روشنی میں آپ دیکھیں کہ امریکہ یا روس یا اور دوسری بڑی استعماری طاقتیں جتنی بھی ہیں، ان کے آگے ایران نہ صرف جھکا نہیں ہے بلکہ اس نے ان کو گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے، اور تمام پابندیوں اور اقتصادی پابندیوں کے باوجود ترقی کی راہیں طے کر رہا ہے۔ یہ مثال ہے، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اس نمونے کو مد نظر رکھیں تو عالم اسلام اگر اسی نمونے کی پیروی کرتے ہوئے اپنے یہاں وحدت اور اتحاد کو برقرار کرے اور شریعت اسلامی کو زیادہ اہمیت دی جائے تو سب سے زیادہ سربلند اور سب سے عظیم طاقت ابھر کر سامنے آئے گا۔ غدیر کا پیغام یہی ہے اور غدیر کی حقیقت یہی ہے۔